زندہ ہوں دل میں درد محبت لیے ہوئے. ہمارے ساتھ والا شیخ العرب راجہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باٹلی انگلینڈ کے اشعار ہیں. باٹلی انگلینڈ میں 1994 میں ہمارے حضرت کے اشعار ہوئے. پھر دام و دل میں درد محبت لیے ہوئے. ظاہر میں اہل دل ہے گو حسرت لیے ہوئے, باطن اگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. ظاہر میں اہل دل ہے گو حسرت لیے ہوئے, باطن اگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. حضرت والا کا نچوڑ, یہ جو حضرت والا نے فرمایا کہ عارف دل نے خالق جنت لیے ہوئے, پہلے تو اس شعر میں حضرت نے اپنا نام ہی لے لیا تھا, اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جب کسی کے پاس جیب میں لاکھ روپیہ ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس لاکھ روپیہ ہے, تو وہ کہاں حادث ہے, وہ کہاں حادث ہے, جھوٹا تو نہیں ہے, سچ ہے. مگر چونکہ اللہ والے احتیاط کرتے ہیں, اس لیے حضرت والا نے یہاں اپنے نام کی جگہ پھر عارف لکھ دیا. تو یہ جو جنت سے بڑھ کے مزہ ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے جنت سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے. اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں آتا, ہم کو کیوں جنت کا مزہ نہیں آتا, ہم کو جنت سے بڑھ کے مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس میں ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے. بعض لوگ سبھی کچھ تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, نگاہ کی حفاظت بھی, زبان کی حفاظت بھی, اور نمازوں کی پابندی بھی, ذکر و اذکار بھی, اور تواضع بھی ہوتی ہے ان میں, اور بہت سی خوبیاں صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک خصوصیت جو بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور جس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اخلاص سے بھی بڑھ کر یہ مقام ہے, وہ ہے تسلیم و رضا. تسلیم و رضا ایک ایسی صفت ہے, ایک ایسا خلق ہے جو بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی, مست اور خوش رہنا, یہی چیز انسان کو جنت سے بڑھ کر مزہ دلاتی ہے. تو تمام عبادات اپنی جگہ مسلم, اخلاق حمیدہ اپنی جگہ مسلم, لیکن جب تک کہ تسلیم و رضا نہیں ہوگی. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تسلیم و رضا سے رہنا بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض. یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا, اور جو حالت ہماری ہو اس کو اپنے لیے مفید ترین سمجھنا, اور جاننا کہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر حالت کی خبر بھی ہے اور ہمارا جو بھی حال ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہے. تو اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. یہ حال بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک حدیث شریف ہے, اس کا بھی اس میں بھی یہی فرمایا کہ اس مقام کو افخم کہتے ہیں. افخم, ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے, اور یہی چیز جو ہے انسان کو زندگی میں ہر حالت میں مست کیے رہتی ہے. ایک نشہ رہتا ہے خالق خوشی کو خوش کر کے اور اپنے خالق کے سے ہر حال میں راضی رہنے سے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. حقیقت تو یہی ہے جو حضرت نے فرمایا ہے کہ ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کی بھیا کی. اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن دل میں ابھی تک وہ بات پیدا نہیں ہوتی، تسلیم و رضا کا مقام حاصل نہیں ہوتا، تو اس واسطے وہ بات، وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. تو پھر بھی کام کیے جانا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ساری عمر مجاہدہ کرتا رہا اور ناکام ہوتا رہا، یہ مجاہدہ تو شرط ہے، مجاہدہ کرتا رہا اور ساری عمر بالفرض ناکام ہوتا رہا تو بھی فائدے سے خالی نہیں، تو بھی یہ کامیاب ہے. عمر بھر کا مجاہدہ اس کا ناکام نہیں ہے، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ بھی کامیابی ہے، عمر بھر مجاہدہ کرتے رہنا. اس لیے جس کو یہ لذت محسوس نہ ہوتی ہو وہ ہرگز مایوس نہ ہو، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یا ہم اللہ سے دور ہیں، ایسا نہیں ہوتا. محبت محسوس ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، اور مزہ کبھی محسوس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور اکثر حالتوں میں جب آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اور مزہ نہیں ہوتا، نماز پڑھتا ہے مزہ نہیں آتا، اکثر حالتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ عبداللطف نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے، مجھے یاد کرتا ہے میرے لیے، مزے کے لیے یاد نہیں کرتا، تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن کمی جس بات کی ہوتی ہے تسلیم و رضا کی ہوتی ہے، یعنی بعد اس کے کہ تمام اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اور اخلاق حمیدہ حاصل ہو جائیں، چیز جو ہے یہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی، تسلیم و رضا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. اور کوئی حالت ایسی ناموافق ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ اس طرح ناراض نہیں ہوتے اپنے بندوں سے. دیکھو کافروں کو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، کافروں کو، مشرکین کو کس کس طرح دلائل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کس طرح وحدانیت کی طرف نصیحت فرما رہے ہیں. بھلا کافروں کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں. آج کل ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں، سورۃ الواقعہ، اس میں کتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کے، اپنی وحدانیت کے، اپنی خالقیت کے کتنے دلائل دیے ہیں، کس کس طرح کافروں کو نصیحت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح ناراض نہیں ہوتے مومن سے. ہاں بندہ خود گناہ کر کے دور ہو جاتا ہے اللہ سے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو طریقہ یہی ہے کہ توبہ اور استغفار کر کے پھر اللہ کو راضی کر لے، پھر جڑ جائے اللہ سے. کچھ مشکل بات نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں خوب جان کی بازی لگائے، اور جب غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو اور ڈھیلا ڈھالا نہ ہو جائے، چھوڑ نہ دے راستے کو، بلکہ استغفار اور توبہ کر کے اللہ کو پھر سے منا لے. کوئی مشکل بات نہیں. مخلوق کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ بہت معمولی سی ندامت سے، بہت معمولی سی کوشش سے راضی ہو جاتے ہیں، بہت معمولی سی کوشش. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور، اس کے معنی میں ہے کہ الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، کہ وہ ذات شکور، وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور وہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں. مخلوق کے لوگ منت سماجت خوش آمدے اور ناجائز کام بھی ان کے راضی کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، اور غیر شرعی تقریبات میں بھی شرکت کر لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. مگر مخلوق ہے کہ راضی ہو کے ہی نہیں دیتی. مگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تو بہت جلدی اللہ راضی ہو جاتے ہیں, بہت جلدی اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اجر و ثواب سے نوازتے ہیں, جنت کی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور دنیا میں بھی مشکلات کو دور فرماتے ہیں, آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں, رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں, تھوڑے تھوڑے عمل پہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتے ہیں. تو یہ اگر مزہ نہ بھی حاصل ہو کام کیے جانا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جاتے ہیں اور تسلیم و رضا سے رہتے ہیں بلا شبہ وہ جنت سے بڑھ کر مزہ پاتے ہیں. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے, ظاہر میں اہل دل ہے گو حسرت لیے ہوئے, باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے, صحراؤں میں کبھی بھی کبھی دامان کوہ میں, پھرتا دل میں درد محبت لیے ہوئے, صحراؤں میں کبھی کبھی دامان کوہ میں, پھرتا دل میں درد محبت لیے ہوئے, صحراؤں میں کبھی کبھی دامان کوہ میں, پھرتا دل میں درد محبت لیے ہوئے, ایک قلب شکستہ کے اور آہو ماں کے ساتھ میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے, ایک قلب شکستہ کے اور آہو ماں کے ساتھ میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے, ایک قلب شکستہ کے اور آہو میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے, روئے زمین پہ جو بھی ہے عہد و وفا کے ساتھ, روئے زمین پہ جو بھی ہے عہد وفا کے ساتھ, وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت لیے ہوئے, روئے زمین پہ جو وفا کے ساتھ, وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو وفاداری کا عہد کیا تھا عالم ارواح میں جب ہم روح کی حالت میں تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار سے مشرف فرمایا اور سوال کیا لستو بربکم, تو ہم نے گواہی دی بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں, یہی اسی کو عہد وفا کہتے ہیں, یعنی ہم آپ کے وفادار رہیں گے, آپ کی اطاعت کریں گے کیونکہ آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے, آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. تو یہ وہ ایسا آدمی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے, نافرمانی سے بچتا ہے, وہ ہر نفس یعنی ہر سانس اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے. اب اس کا اگلا شعر جو ہے نا وہ اس کے برعکس ہوگا کہ جو عہد وفا کے ساتھ نہیں رہتا, گناہوں میں ملوث رہتا ہے, اس کا کیا حال ہوتا ہے. روئے زمین پہ جو بھی ہے عہد وفا کے ساتھ, وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت لیے ہوئے, جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام, جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے, جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام. نفس پرستی ہے, دل میں جو آیا اس کو کرنا ہے, اس وقت اللہ کا حکم یاد نہیں رہتا, اس وقت یاد نہیں رہتا کہ مرنا ہے, اور جو فضول ادھر ادھر ٹانگیں مار رہا ہوں اور وقت ضائع کر رہا ہوں اور گناہوں سے جی بہلا رہا ہوں, تو اس وقت جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کو ان سب کاموں کا حساب دینا ہے, اور اللہ سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں گا, اور میں تو شیطان کی اور نفس کی غلامی کر رہا ہوں, بھول جاتا ہے ظالم. جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام, جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے, جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام, جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے جو بے وفا کے نفس کا تو نے ہوا غلام جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے تیرا چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے تیرا چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا تیرا چہرے کی جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے اللہ تو احترام کرتا ہے لیکن ہم قابل احترام نہیں بنتے داڑھی رکھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم قابل احترام ہو گئے اخلاق کا حال یہ ہے کہ بد اخلاقی ذرا ذرا سی بات پہ غصہ انتقامی جذبہ اور گالیاں دینا اور غیبتیں کرنا ہم خود تو قابل احترام بھی تو بنے اندر سے سامنے والا تو احترام کر لیتا ہے داڑھی کا احترام کرتا ہے کہ داڑھی ہے داڑھی کا احترام کرتا ہے ہم اپنے کو قابل احترام نہ سمجھیں اپنے اخلاق پہ نظر کریں تو معلوم ہو کہ ہم کیسے بد اخلاق ہیں کانٹا ہیں جو چوہے تو کانٹا چوہے ہوئی ہوئی کر کے بھاگے کہ کیسا ہے بھائی ہم تو سمجھے تھے کہ یہ پھول ہے یہ تو کانٹا نکلا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق سے نوازے اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے تیرا چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے کافی چاہیے ایک میر خستہ حال بھی اب تر کے ساتھ ہے گزرے ہے کی لذت لیے ہوئے ایک میر خستہ حال بھی اب تر کے ساتھ ہے گزرے ہیں خوب عشق کی لذت لیے ہوئے ایک میر خستہ حال بھی اب تر کے ساتھ ہے گزرے ہیں خوب عشق کی لذت لیے ہوئے ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے صلی و نسلم على رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم ہمارے حضرت شیخ العرب والا جمع علیہ باللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم جو دنیا کی حسنہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرمائی تو حسنہ کیا چیز ہے تو دنیا کی حسنہ بھی ہے آخرت کی حسنہ بھی ہے تو دنیا کی حسنہ میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے 12 تفسیر فرمائی 12 قسم کی حسنہ یہ جو ہم حسنہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہنسنا نہیں ہے جیسے قرض ہنسنا کسی نے قرض لیا اور جب وہ آیا مانگنے تو ہنسنے لگے تو کہا کہ یہ ہے قرض ہنسنا حسنہ ہے حسنہ بڑی حاس ہے حسنہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اس میں بھی مخارج کا خیال رکھنا چاہیے قرآن شریف میں تلاوت کے وقت مخارج کا خیال رکھنا چاہیے بڑی ہا کی جگہ اگر چھوٹی ہا سینے سے نکل گئی تو معنی بدل جائیں گے اس لیے صحیح بات صحیح چیز نہ مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا صحیح طریقے سے نہ مانگیں گے تو کیا ہوگا تو دعا کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے جس طرح قرآن شریف کو صحیح مخارج سے پڑھنا فرض ہے اسی طرح سے دعاؤں کو بھی صحیح مخارج سے پڑھنا چاہیے تو حسنہ کی 12 تفسیر میں سے جو میرے ذہن میں یاد ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی چیز تو حضرت نے فرمایا کہ عافیت ہے دنیا کے حسنا میں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی ہے, اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ عافیت کیا چیز ہے. فرماتے ہیں کہ جسم سلامت رہے حادثات سے, مہلکات سے, بیماریوں سے اور تشاویش سے, غم کی باتوں سے, یہ جسے محفوظ رہے ہلاکتوں سے, مصیبت سے, حادثات سے, اور روح سلامت رہے گناہوں سے. اگر کسی کو دیکھو کہ گناہوں کے اندر خوش ہے تو یہ عافیت سے نہیں ہے. عافیت سے وہ آدمی ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہے, حقیقی عافیت ہوئی ہے. ظاہر میں اگر کوئی بلا بھی ہو لیکن حقیقی عافیت یہ ہے کہ گناہوں سے سلامتی میں ہو. تو عافیت یہ ہے کہ جسم سلامت رہے بیماریوں سے, حادثات سے, مصیبات سے, اور روح سلامت رہے گناہوں سے, تو یہ آدمی عافیت میں ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا کہ اے چچا, اے عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے عباس, اے عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کیجیے. تو عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے, لیکن اس میں حسنہ میں پہلی چیز عافیت ہی ہے. جو آدمی اللہ سے حسنہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرمائے. اور دوسری چیز علم ہے, علم دین. جس کو جتنا علم ہوگا اس کو اتنا ہی حسنہ حاصل ہوگا, دنیا میں اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ علم کے ساتھ مشروط عمل کے ساتھ ہے. عمل ہوگا تب علم کارآمد ہوگا, تو عمل بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. غرض یہ کہ دوسری چیز عافیت کے بعد علم ہے, اور علم کے بعد تیسری چیز دین کی سمجھ ہے. ایک علم دین ہے, ایک دین کی سمجھ ہے. اصل چیز یہی ہے. اب ایک بزرگ کا واقعہ حضرت نے فرمایا اس سلسلے میں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ مال کی تنگی ہے, تو فرمایا استغفار کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور آگے وَيَجْعَلْ لَكُمْ, اور کیا ہے, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو فرمایا استغفار کرو. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مال سے مدد فرمائیں گے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جو ہے وہ اولاد نہیں ہے, فرمایا استغفار کرو. تو تیسرا شخص آیا, کہا کہ جو ہے میری شادی نہیں ہوئی, دعا کر دیجئے. تو انہوں نے کہا استغفار کرو. تو ساتھ میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ سب کو آپ ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں, تو مال کا تو سمجھ میں آ گیا, اولاد کا بھی سمجھ میں آ گیا, اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرنے سے اولاد بھی دیں گے, تو لیکن شادی کا اس میں کہاں تذکرہ ہے کہ استغفار کرو گے تو شادی بھی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ دیکھو تم قرآن پڑھتے نہیں ہو, جب اللہ اولاد دیں گے تو کیا شادی کے بغیر دیں گے, تیرے پیٹ سے اولاد دیں گے. تو یہ دین کی سمجھ ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ کسی صحابی نے پوچھا ایک بڑے صحابی سے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بہت خطبہ دیا کرتے تھے یا بیٹھ کر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ قرآن میں نہیں لکھا ہے وترکو کا قائمہ, کہ یہ لوگ آپ کو کھڑا چھوڑ گئے خطبہ دیتے ہوئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. غرض یہ کہ ایک تو علم دین ہے اور ایک علم دین کی سمجھ ہے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ بھی عطا ہے. تو دنیا کی حسنہ میں سے تیسری چیز دین کی سمجھ ہے, اور چوتھی چیز نیک بیوی, المرأۃ الصالحہ. نیک بیوی بھی دنیا کی حسنہ میں سے. اگر ایک پہیا اسکوٹر کا ہو, دوسرا ٹریکٹر کا ہو, تو چلانا گاڑی چاہے گاڑی چلے گی نہیں, مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اگر دونوں پہیے برابر ہوں, بیلنس ہوں, یعنی دین پسند ہوں اور دین پر چلنے والے ہوں, تو زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. تو نیک بیوی بھی جو ہے وہ بڑی نعمت ہے, حسنہ ہے. ہم ایک بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا, جو بہت زبان چلاتی تھی, بہت اپنے کو تیز ترار سمجھتی تھی اور آج کل عورتیں مردوں کو چلاتی ہیں, تم کیا ہو, یوں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے تھا, آپ یہ کرتے ہیں, آپ یوں غلط کرتے ہیں. بس مرد بھی جو ہے پھر کہتے ہیں ان کو, اتنا کہنے سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم بالکل الو ہی ہیں. ایک ناک والا آدمی ایک گاؤں میں چلا گیا, وہاں گاؤں میں اتفاق سے سارے کے سارے نپٹے تھے, ناک کٹی بھی تھی, ناک تھی نہیں ان کی, کچھ عیب تھا ان میں, مگر ان کو تو اس کا احساس نہیں تھا کہ ہم میں عیب ہے, کیونکہ ہر ایک میں یہی تھا. اب ایک ناک والا آدمی چلا گیا اس بستی میں, بستی والوں میں سے ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نکو آ گیا, ناک والا آ گیا, نکو آ گیا, نکو آ گیا. اب جب بہت دیر تک بہت لوگوں نے اس کو کہتا رہا کہ نکو آ گیا, تو اس کو یہی لگا کہ بھئی ناک جو میرے چہرے پہ لگی ہے یہ میرا عیب ہے, اس کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا عیب ہے, اب وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا ہے. تو یہی حال آج کل کے بعض مردوں کا ہے, یہ بیوی کہتی ہے تو وہی ہو, تو وہ پھر آخر کار بار بار سنتے رہنے سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم وہی ہیں. تو اسی طرح بزرگ نے بیوی سے کہا کہ تو کتنی بد قسمت ہے کہ اتنے دور دور سے لوگ مجھ سے اصلاح لینے آتے ہیں, اچھے اخلاق سیکھتے ہیں, دیندار ہو جاتے ہیں, مگر تو ہے کہ وہیں کی وہیں, بڑی بدقسمت ہے تو. اس نے کہا میں کیوں بدقسمت ہوں, بدقسمت تو تم ہو جس کو ایسی بیوی ملی. تو نیک بیوی کا ہونا دنیا کی حسنہ ہے. چار چار چیزیں ہو گئیں, عافیت ہو گئی, علم دین ہو گیا, اور دین کی سمجھ ہو گئی, اور نیک بیوی, اور اس کے بعد نیک اولاد. نیک اولاد بھی دنیا کی حسن ہے, جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جو اللہ والی اولاد ہو, نیک کام کرنے والی ہو, ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہو, اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ بڑوں کا ادب کرنے والی ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے بڑوں کا ادب اور خدمت کرتا ہے اس کی خود بھی عمر لمبی ہوتی ہے, بوڑھا ہو کر مرتا ہے, اس لیے کہ جب وہ خدمت کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی, تو جب ہی کرے گی, جب بڑھاپا آئے گا, عمر زیادہ ہوگی تو خدمت کے قابل ہوگا, تو خدمت کرے گی. غرض یہ کہ نیک اولاد بھی حسنہ میں شامل ہے. اور چھٹی چیز ہے بقدر کفاف رزق. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ میری امت کا رزق بقدر کفاف رزق کر دیجیے, یعنی اتنا رزق کہ زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہوں. تو زیادہ مال آ جاتا ہے وہ فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مال میں سی نفس ہی برائی نہیں, لیکن زیادہ مال آ جانے کی وجہ سے نفس سرکش ہو جاتا ہے, اپنے کو کنٹرول انسان نہیں کر پاتا ہے. اس لیے بقدر کفاف رزق آپ نے مانگا اپنی امت کے لیے بھی, اپنے اہل بیت کے لیے, تو بقدر کفاف رزق جس کو حاصل ہو جائے اس کو دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت حاصل ہوگی. اور ساتویں چیز ہے المال الصالح, یہ مال پاکیزہ ہو, اس میں کوئی جھوٹ بول کر نہ کمایا ہو, دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو, حرام نہ کمایا ہو, سود شامل نہ ہوا ہو, کسی کی خیانت نہ کی ہو, تو ایسا مال جو مال المال الصالح پاکیزہ مال ہے. اور یہ ہو گئی سات چیزیں. اور ایک نعمت ہے تندرستی. تندرستی دیکھیں, اگر جسم تندرست ہوگا تو عبادت بھی اچھی کر سکے گا, اور خوب زیادہ اللہ کو یاد کر سکے گا, اور حلال کما بھی سکے گا. تو تندرستی جو ہے وہ واقعی ہزار نعمت ہے تندرستی. تو یہ آٹھ چیزیں ہو گئیں. اور نویں چیز ہے اولاد الابرار, ثناء الخلق, مخلوق اس کی تعریف کرے, خود اپنے کو قابل تعریف نہ سمجھے, مخلوق اس کی تعریف کرے کہ بھائی نیک آدمی ہے, دیانت دار ہے, اچھے آدمی ہے. تو یہ ثناء الخلق ہے جو مخلوق میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں نیک لوگوں کی. نیک لوگ نیک ہوگا تو مخلوق میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, ثناء الخلق. اور دسویں چیز ہے النصر علی الاعداء, کہ دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور یہ دس چیزیں تو یاد آ گئیں, یہ بھی کم نہیں ہیں. اور بھی دو باتیں ہیں جو اس وقت ذہن میں آ نہیں رہی ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، گیارہویں چیز تو یاد آ گئی، دسویں تھی نا جی، ہاں، صحبت صالحین، صحبت صالحین جس کو یہ نصیب ہو گئی، یہ بھی دنیا کی بڑی حسنہ نصیب ہو گئی، گیارہ چیزیں تو الحمدللہ ہو گئی حضرت کی برکت سے. اب بارہویں چیز کا یاد آ گیا تو بتا دوں گا، ورنہ پھر دیکھ کر بتا دوں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تیاری کر کے تو بیٹھا نہیں، مگر اس وقت اتفاق سے حضرت والا کے بیان سنا تھا کبھی، اس میں سے اچانک دل میں آیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا. اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو، اور یہ بڑی جامع دعا ہے، کہ بہترین دعا ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، اس میں ساری حسنات شامل ہو جاتی ہیں. تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں، اور اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں، اور مایوس ہرگز نہ ہوں، مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. مایوس نہ ہوں، ہمارے حضرت کا شعر ہے، مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. بس پوری کوشش کریں کہ اپنے وقت کو فضول ضائع نہ ہونے دیں، تلاوت میں دل لگائیں اور بزرگوں کے مواعظ پڑھیں، خالی وقت ہو بزرگوں کے مواعظ پڑھیں، اس میں دل لگائیں، دل نہیں لگتا تو دل لگائیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، زیادہ نہیں صحیح، تھوڑا سا پڑھ لیں. جن لوگوں کو فراغت حاصل ہے وہ تو گھر میں روزانہ ان کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کو تعلیم کر لیا کریں، 10 منٹ نہیں تو 5 منٹ حضرت والا رحم اللہ کا آواز نکال کے وہ پڑھ لیا یا بیان سن لیا، گھر والے سب مل کے 5-10 منٹ کے لیے حضرت والا رحم اللہ کا بیان سن لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے عظیم الشان نفع ہوگا. الحمدللہ یہاں بھی میں اہتمام کرتا ہوں، روزانہ شام کو حضرت والا کا بیان لگاتا ہوں، سنتا ہوں، 15-20 منٹ جتنا موقع ہوتا ہے میں ضرور سنتا ہوں، اس سے بہت نفع ہوتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور بعض اوقات جگہ علم آتا ہے اور عمل آتا ہے، عمل کی توفیق ہوتی ہے، عمل کا معلوم ہوتا ہے تو عمل بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے بیان کا بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے ہر گھر کے اندر، 5-10 منٹ جو ہے یا تو کتاب پڑھ کے سنا دے کوئی بڑا، اور یا پھر بیان سن لیا جائے، ایک ہی بات ہے، یا دونوں میں سے جس میں نفع زیادہ ہو اس کو کر لیا جائے. بعض اوقات بعض لوگوں کو بیان سننے میں زیادہ نفع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت والا کی آواز ہوتی ہے، حضرت والا کی آواز میں بھی نور ہے، اور حضرت والا کی کیفیات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، بزرگوں کے انوارات ان کی آواز میں شامل ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بہت نفع ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا کے واعظ بھی شیخ کا کام کرتے ہیں، حضرت والا کے واعظ میں بھی ویسے ہی نور ہے، پڑھنے میں بھی نور ہے. تو غرض یہ کہ جیسے دوسرے لوگ آرام کر رہے ہیں تو بجائے موبائلوں میں وقت ضائع کرنے کے، وہ جو بوجھ بجھک کر ہے نا، اس میں سوالات ٹھوکتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے ہیں، مزہ لیتے ہیں اس کا، کل قیامت کے دن افسوس ہوگا، حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے یہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، وہ مزہ نہ لیا ہوتا، اللہ کے نام کا مزہ لیا ہوتا، اللہ کو یاد کیا ہوتا. تو یہ بے وقوفی اور ناسمجھی ہے اپنے اوقات کو ضائع کرنا، بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے ہماری زندگی کا، اس کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا، اور کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل بولے ہوں. اب یہ ہے کہ اس عمر میں اگر یہ حال ہو کہ موبائلوں سے جی بہلا رہا ہے, کیا ہوگا کہ عمر تو جتنی ہو رہی ہے ہو رہی ہے گناہوں میں گزر رہی ہے, غفلت میں گزر رہی ہے, تو یہ آدمی برا ہے. اور اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی عمر کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی یاد میں, تلاوت کلام پاک میں, نوافل کے اندر, بزرگوں کو مواعظ پڑھنے میں, ملفوظات پڑھنے میں. ایک ایک ملفوظات میں زبردست علوم اور معارف ہوتے ہیں. ایک ملفوظ بھی اگر روز پڑھ لیا بہت بڑا کام ہو جاتا ہے, بہت بڑا کام. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ لیں, کتنا بڑا کام ہو جاتا ہے, کتنی بڑی کتنی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس سے. تو تشریح میں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں قیام کی سنتیں کل پڑھی گئی تھیں, آج قرت کی سات سنتیں ہیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, چپکے سے آمین کہنا, فجر اور ظہر میں طوال فصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, عصر اور عشاء اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا, فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا, ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین آہستہ کہنا, فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا, نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض معجزات کے بیان میں, بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور ابن سعد نے طبقات میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دکھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ نہ سکو گے. انہوں نے کہا آپ دکھا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کعبہ پر اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نگاہ اٹھاؤ. انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد اخضر یعنی زمرد سب چمکتے ہوئے کے تھا, سو غش کھا کر گر گئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا, بعض لوگوں کو آج کل سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے بیان سننے نہیں پا رہے, مشکل پیش آ رہی ہے, بار بار لائن کٹ جاتی ہے یا آواز صاف نہیں آتی یا سمجھ میں نہیں آتا, تو ان میں سے جس کے پاس پہلے سے سہولت ہو واٹس ایپ کی تو وہ ہم سے ریکارڈنگ کی واٹس ایپ لے سکتے ہیں, وہ اس کو بعد میں سن سکتے ہیں اگر چاہیں تو. تفسیر کا درس بھی اور رات کا بیان بھی جو کوئی ہمیں واٹس ایپ کرے گا ہم اس کو ریکارڈنگ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور یہاں تو ہم نے موبائلوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے, کبھی یہاں پہ سگنل کم ہو جاتے ہیں, کبھی جو کرنے والے ہیں ان کے سگنل کم ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے. اور جگہ بھی یہ مسئلہ سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل سگنل بہت خراب ہیں, تو جس کو بھی ریکارڈنگ چاہیے وہ کرے, وہ ہم سے مانگ لے, ہم واٹس ایپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك وأقضي أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.